اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ تحریم، یہ آخری سورت ہے ان مختصر مدنی سورتوں میں جن کا سلسلہ ہم نے 10 سورتیں پہلے شروع کیا تھا، اور اس سورت کے ساتھ آپ کا 28 پارہ انشاءاللہ پورا ہو جائے گا۔ ایک تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ اگر قرآن کے 15 حصے ہیں تو آپ اس میں سے 14 حصے پڑھ چکے ہیں الحمدللہ۔ اس سورت کے ساتھ آپ وہ 14th حصہ جو ہے قرآن کا، یا 14 out of 15 سمجھیں کہ آپ قرآن جو ہیں وہ پڑھ چکے ہیں، اور اب انشاءاللہ صرف 2 پارے رہ گئے ہیں۔ یہ سورت ایک بہت ہی اہم ٹرننگ پوائنٹ ہے قرآن میں، جہاں پہ مدنی صورتیں اور شریعت کے احکامات ایک لحاظ سے آپ سمجھیں کہ اپنی تکمیل کو پہنچ گئے ہیں۔ اس کے بعد مدنی صورتیں جو ہیں وہ بہت نئی ہیں میرے خیال میں، اس کے بعد مکی صورتیں ہیں، اور مسلسل آخرت کا بیان ہے۔ تو دنیا کے لیے جو تقدیر ہے، اور دنیا میں جو شریعت ہے، اور دنیا میں رہنے کے اور برتنے کا جو سلیقہ ہے، آپ سمجھیں کہ اس صورت کے ساتھ قرآن نے وہ آپ کو پورا سکھا دیا ہے۔ اور یہ صورت جب ہم پڑھیں گے، اس کی ڈیٹیل میں جائیں گے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس سے زیادہ بہترین بیان اور اس سے زیادہ بہترین مشورہ اللہ تعالیٰ سے بہتر کون دے سکتا ہے۔ اور اللہ نے بہت ہی خوبصورت طریقے سے، اور ایک لحاظ سے وہ جو جتنے بھی دھاگے ہیں جس سے یہ پورا ایک ڈیزائن بنا ہے قرآن کا، قرآن کے معاشرتی احکامات کا، وہ سارے دھاگے یہاں پہ اللہ نے اکٹھے کر کے ایک خوبصورت ڈیزائن میں آپ کو سمجھایا ہے۔ تحریم جو ہے حرمت کا لفظ ہے، یہ کہ حرمتیں کیا ہوتی ہیں، اور اللہ کی طرف سے جو حرمتیں عائد کی گئی ہیں انسان کے اوپر وہ کیا ہیں، اور انسان نے اپنے اوپر جو غلط قسم کی حرمتیں عائد کر دی ہیں اس دنیا میں رہتے ہوئے، اور اپنے لیے زندگی مشکل کر لی ہے، ان سب کا اللہ تعالیٰ نے اس میں رد فرمایا ہے۔ سورت کا بیک گراؤنڈ سمجھانا آپ کو بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ سورت ہے بڑی کمپلیکیٹڈ، اور اس کا بیک گراؤنڈ مفسرین نے بعض اوقات، تو میں افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے، کہ اس کے ساتھ انصاف نہیں کر پائے ہیں۔ وہ جب ہم قرآن کا بیان پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ ساری ڈیٹیلز اور وہ ساری جو باتیں ہیں جن کی ہمیں ضرورت نہیں ہے وہ حذف کر دی ہیں، وہ واقعہ اس میں نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس واقعے سے جو سبق حاصل ہوا ہے وہ ہمیں سمجھایا ہے۔ اب تقدیر الہی نے جب یہ فیصلہ کر لیا کہ یہ آخری رسالت ہے اور یہ آخری نظام زندگی ہے، اور اس کے مطابق دنیا میں مسلمانوں کی زندگیوں کو چلا کے دکھانا ہے، تو پھر اس نے اسلامی زندگی کو یہ رنگ دیا۔ ابھی ہم نے سورہ طلاق پڑھی ہے، جس میں آپ نے یہ دیکھا کہ اسلامی طلاق جو ہے وہ کس قدر ایک پرفیکٹ نظام ہے، اور کس قدر زبردست اس کا نظم و ضبط ہے۔ یہاں پر اللہ نے اس کی تشکیل ایسے کی ہے، اس آخری نظام کی، اس قرآن کے ذریعے، کہ وہ اس کی پیداوار میں اضافہ کرتا ہے، وہ پاکیزگی کے ساتھ اس معاشرے کو آگے لے کر بڑھتا ہے، اور اسی طرح اس نظام نے انسان کی کسی بھی صلاحیت کو معطل نہیں کیا۔ جیسے نصرانی ہیں، ان کے جو عالم ہیں وہ شادیاں نہیں کرتے، تو اللہ نے کسی بھی صلاحیت کو دبایا نہیں ہے، بلکہ ان کو نشاط دی ہے، ان کو زندگی دی ہے، اور خفیہ قوتوں کو انسان کی جگایا ہے۔ اب چونکہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجسم نمونہ تھے جن کے ذریعے دین ہمیں سمجھایا گیا ہے، آپ جسمانی لحاظ سے مکمل تھے، آپ کے حواس، شعور، آپ کا ذوق جو تھا انتہائی کامل تھا، اور آپ ایک مکمل انسان تھے، آپ کی عقل بہت برتر تھی، آپ بہت زبردست لیڈر تھے، بہت زبردست پسالار تھے، اور اسی مناسبت سے آپ یہ دیکھیں کہ آپ ایک بہترین شوہر تھے، اور آپ کی زندگی میں مومن مردوں کو ایک نمونہ دیا گیا ہے کہ گھروں میں اور بیویوں کے ساتھ اور گھر والوں کے ساتھ کیسے زندگی گزارنی ہے بہترین طریقے سے، اس طریقے سے کہ ایک مسلمان معاشرے کی تشکیل ہو جس میں مجاہد اور مصلح اور مجدد پیدا ہوں، جنہوں نے آگے دنیا کی امامت سنبھالنی ہے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی پرائیویٹ نام کی چیز نہیں تھی، آپ کی ساری زندگی جو تھی وہ پبلک تھی، وہ دعوت کے لیے تھی، اور اس میں اس کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ اس میں کوئی بات چھپائی جائے. آپ کی زندگی کے ذریعے ہماری تربیت کی گئی ہے، اور اسلامی عقیدہ حیات پر مبنی وہ ساری زندگی تھی. آپ کے دوستوں نے بہت سی باتیں بعد میں نقل کی ہیں، بیبیوں سے بہت سی باتیں ہم تک پہنچی ہیں، اور ایک ایک چیز عملی زندگی کا جو ہے، ان کی گھریلو زندگی کا ایک ایک صفحہ جو ہے وہ قلم بند کیا گیا ہے. ازواج مطہرات کے آپس کے تعلقات اور پھر آپ کے ان کے ساتھ تعلقات ڈیٹیل میں نظر بند کیے گئے ہیں. آج اس سورت کا بیک گراؤنڈ میں آپ کو دو تفسیروں سے سمجھا رہی ہوں. میں نے ان کا انتخاب اس لیے کیا ہے کہ یہ سب سے زیادہ، یعنی کہ میرے خیال میں مستند روایات ہیں ان کے اندر، اور کوئی ابہام یا شک جو ہے، کیونکہ جو واقعہ اس صورت میں ہے اس میں بہت شک ہے اور اس میں بڑا ابہام ہے، اس لیے وہ دو واقعات ہیں اور وہ دونوں میں آپ کو بتاؤں گی. اور ایک تفسیر جو میں نے سلیکٹ کی ہے وہ ہے فی ظلال القرآن، جو مصر کے عالم ہیں سید قطب شہید، ان کی تفسیر ہے یہ. اور دوسری تفسیر جو ہے وہ عبداللہ یوسف علی کی ہے، قرآن کی کامنٹری انہوں نے انگلش میں لکھی ہے. تو ان دو کتابوں سے میں نے یہ سارا انتخاب آپ کے لیے کیا ہے، اور بیک گراؤنڈ میں آپ کو اس لیے سمجھا رہی ہوں، تین وجہ ہیں. نمبر ایک، یہاں پہ مدنی صورتوں کا جو معاشرتی احکامات والی صورتیں ہیں وہ یہاں قرآن کی ختم ہو رہی ہیں. نمبر دو، یہ صورت جو ہے اس سے صرف یہ تعلیم ہمیں نہیں ملتی جو اس صورت کے اندر آیات لکھی ہوئی ہیں، اس صورت کے ذریعے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ سنت رسول اور بیبیوں کے بیان اور قرآن کے ریفرنسز اور صحابہ کے بیانات سب کو ملا جلا کے ہم کیسے ایک صورت کو بہترین طریقے سے اور اللہ کے احکامات کو بہترین طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. اور تیسری بات جو یہاں پہ بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ اس صورت کے ذریعے اللہ نے ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اور ان کے دوست سارے انسان تھے، اور ان کے انسانی معاملات تھے، اور ان سے کوتاہیاں ہوتی تھیں، اور اللہ تعالیٰ ان کوتاہیوں کے ذریعے ہمیں پڑھاتا ہے کہ ایک آئیڈیل اسلامی معاشرے میں ایک گھر کی، اور اس گھر میں میاں بیوی کے اور گھر والوں کے آپس میں تعلقات کا کیا نظام ہونا چاہیے اور کس طرح ہونا چاہیے. اب دیکھیں، یہ بہت ضروری ہے کہ سورت پڑھنے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور ان کی گھریلو زندگی کے بارے میں کچھ اہم باتیں بتا دی جائیں، اور یہ ایک موقع ہے جس میں میں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری ازواج مطہرات سے انٹروڈیوس کرا دیتی ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ جو تھیں حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا، جن کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح اس وقت ہوا تھا جب آپ کی عمر 23 یا 25 سال تھی، اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 یا اس سے زیادہ تھی. آپ رضی اللہ تعالی عنہا ہجرت سے 3 سال پہلے فوت ہوئی تھیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی اولاد ہے سوائے ایک بچے کے وہ حضرت خدیجہ میں سے تھی. آپ نے ان کی زندگی میں کسی دوسری عورت سے شادی نہیں کی. ان کی وفات کے بعد، حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد، آپ نے حضرت سودا بنت زمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی تھی جو خاصی عمر میں بڑی تھیں، اور کوئی ایسی روایت نہیں ہے کہ وہ بڑی جوان یا خوبصورت تھیں. یہ سکران ابن عمر ابن عبد الشمس کی بیوہ تھیں، اور ان کے شوہر جو ہیں وہ شروع شروع کے مسلمانوں میں سے تھے جنہوں نے حبشہ کی ہجرت بھی کی تھی، اور جب یہ فوت ہو گئے، بڑے جلیل القدر صحابی تھے، تو ان کی بیوہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا تھا، کیونکہ اس معاشرے میں بیواؤں کے ساتھ نکاح ضروری تھا اور معاشرے میں بیواؤں کو نہیں چھوڑا جاتا تھا. تیسری شادی آپ نے حضرت عائشہ بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے کی، یہ کافی چھوٹی تھی، اور ہجرت کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی ہوئی. ان کے سوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کنواری عورت سے شادی نہیں کی، اور ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبت تھی. آپ کے نکاح میں وہ 9 سال اور 5 مہینے رہی ہیں، اور روایات کے مطابق 18 سے 21 سال کی عمر کے درمیان وہ بیوہ ہوئی ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر فوت ہو گئے تھے. حضرت عائشہ کے بعد آپ کا نکاح حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، یہ ہجرت کے 2 سال کے اور کچھ مہینے کے بعد ہوا ہے. حضرت حفصہ بیوہ تھیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے رشتے کے لیے جب وہ بیوہ ہوئی تو ان کے رشتے کے لیے حضرت ابو بکر، حضرت علی اور حضرت عثمان سے بھی کہا، لیکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، لیکن کسی نے نہیں قبول کیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے اچھا رشتہ حفصہ کو مل جائے گا، اور پھر خود ان کے ساتھ نکاح فرمایا تھا. یہ سورت جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس میں حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ کی ایک ملی بھگت کا ذکر ہے، جو سورت کی آیات پڑھتے ہوئے آپ کو اندازہ ہوگا. ان کے بعد آپ نے زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا، جن کے شوہر عبیدہ ابن حارث ابن عبد المطلب تھے، اور یہ بدر کے دن مارے گئے تھے، یعنی کہ یہ کفار کی طرف سے لڑ رہے تھے اور یہ وہاں پہ ختم ہوئے تھے. زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی فوت ہوئی تھیں، جو احد کی جنگ میں ان کے جو پہلے خاوند تھے، ایک روایات میں یہ بھی ہے کہ ان کے پہلے خاوند مومن تھے، عبداللہ بنت جہش اسدی، جو جنگ احد کی جنگ میں شہید ہوئے تھے. اور یہ روایت زیادہ قریب بے صحت ہے، کیونکہ بی بی زینب یعنی کہ وہی بیوہ کے ساتھ اور دوست کی بیوہ کے ساتھ نکاح بہت افضل سمجھا جاتا تھا. ان کے بعد آپ نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا، جو آپ کے غریبی دوست ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوہ تھی، جو احد کی جنگ میں زخمی ہوئے تھے، اور یہ زخم یہاں تک بگڑ گیا کہ وہ اس سے فوت ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیوہ سے نکاح کیا اور ان کے سارے بچوں کو اپنی پرورش میں لیا. روایات میں یہ ہے کہ یہ نکاح حضرت ام سلمہ اور ابو سلمہ کے بڑے بیٹے نے خود پڑھایا تھا. اس کے بعد آپ نے ساتواں نکاح جو ہے حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا ہے، اور یہ ڈیٹیل میں آپ کو سورہ احزاب میں پڑھا چکی ہوں. پہلے ان کا نکاح جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام اور منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا، جن کی آپس میں نہیں بن سکی، اور حضرت زید نے ان کو طلاق دی. اور ہم پڑھ چکے ہیں کہ ان کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کا فیصلہ اللہ نے دیا تھا. یہ بہت حسین و جمیل تھیں، روایات میں ان کے جمال کا، ان کے حسن کا بہت ذکر ہے. اور ان کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ یہ میرے مقابلے میں، مجھے یہ ڈر ہوتا تھا کہ یہ زیادہ اہمیت اختیار کر لیں گی، کیونکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بھی تھیں اور انتہائی حسین تھیں. آٹھویں شادی جو ہے آپ نے جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمائی ہے. حضرت جویریہ جو ہیں یہ ایک یہودی بنو مستلق کے سردار کی بیٹی تھی، اور یہ نکاح 6 ہجری کے وسط میں ہوا، جب بنو مستلق کو پچھاڑا گیا اور ان کا مقاطع کیا گیا. اور یہ مستقل یعنی کہ مسلسل روایات ہیں، حضرت عائشہ سے یہ روایت سب سے مضبوط ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو مستلق کی قیدی عورتوں کو جب تقسیم کیا گیا تو جویریہ بنت حارث ثابت ابن قیس کے حصے میں آئیں. اس کے بعد اس عورت کے ساتھ ان خاتون نے معاہدہ آزادی کر لیا، جو میں نے پہلے آپ کو پڑھایا ہے، اس کو مکاتیب کہا جاتا تھا، کہ اگر میں اتنی رقم آپ کو ادا کر دوں تو آپ مجھے آزاد کر دیں گے. یعنی حضرت جویریہ جو ہیں یہ عالی نصب خاتون تھیں یہودی، لیکن یہ لونڈی بن کے آئی تھیں، کیونکہ بنو مستلق کا مقاطع کر کے ان کو نکال دیا گیا تھا. ان کے بارے میں روایت یہ ہے کہ یہ اس قدر میٹھی اور خوبصورت عورت تھی، یہی الفاظ ہیں عربی میں بھی، کہ جو ان کو دیکھتا تھا وہ ان پر فریفتہ ہو جاتا تھا. اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خود آئیں اور اپنی آزادی کے سلسلے میں آپ سے مالی اعانت مانگی کہ اپنا مکاتیب ادا کر کے وہ آزاد ہو جائیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو ہی میں نے جویریہ کو کمرے کے دروازے کے پاس دیکھا، میں نے اسے بہت ناپسند کیا، اور مجھے یہ معلوم تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے پسند کریں گے. یہ آئی اور اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جویریہ بنت حارث ابن ابو زرار ہوں، جو میری قوم کا سردار تھا. مجھ پہ جو مصیبت آئی ہے وہ آپ سے پوشیدہ نہیں ہے. میں ثابت ابن قیس کے حصے میں آئی ہوں اور میں نے اس سے مکاتیب کر لی ہے. اسی سلسلے میں میں آپ سے مالی امداد چاہتی ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس سے زیادہ اچھی بات پسند نہیں کرو گی؟ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، میں تمہاری مکاتیب کی پوری رقم ادا کر دوں گا اور تمہارے ساتھ نکاح کر لوں گا. اور حضرت جویریہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح ہوا. نواں نکاح آپ کا حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا، جو حضرت ابو سفیان کی بیٹی تھی اور حبشہ کی ہجرت میں یہ شامل تھیں. ان کے شوہر عبداللہ ابن جہش عیسائی ہو گئے تھے. یہ جو مسلمہ کذاب اور سجا کا جو فتنہ تھا، اس سے پہلے جو ہے یہ عیسائی ارتداد اسلام میں آیا ہے اور ان کے شوہر مسلمان ہو کے پھر کنورٹ ہوئے ہیں اور کرسچن ہوئے ہیں اور انہوں نے ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیغام نکاح دیا. اور روایات میں یہ ہے کہ نجاشی جو حبشہ کا بادشاہ تھا اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کو مہر دیا اور یہ حبشہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئیں اور جو ہماری امہات المومنین ہیں یہ ان میں شامل ہوئیں. فتح خیبر کے موقع پر جو یہودیوں کا ایک قلعہ تھا آپ نے حضرت صفیہ بنت حوی ابن اختب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا. ان کے جو والد ہیں حضرت صفیہ کے وہ بنو نذیر کے سردار تھے اور یہ کنانہ نامی یہودی کی بیوی تھی اور وہ بھی یہودیوں کا سردار تھا. جب انہیں لایا گیا تو ان کے ساتھ ایک اور عورت تھی اور وہ دونوں یہود کے قتل ہوئے ہوئے لوگوں پہ سے گزر رہی تھی کیونکہ سورہ احزاب میں ہم بنو نذیر کا قصہ پڑھ چکے ہیں کہ ان کے مردوں کو قتل کیا گیا تھا. تو حضرت صفیہ کے ساتھ جو دوسری عورت تھی اس نے ایک چیخ لگائی اور اپنے منہ کو لپیٹا اور اپنے سر پہ مٹی ڈالنے لگی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شیطانہ کو مجھ سے دور کر دو. حضرت صفیہ کے بارے میں آپ نے حکم دیا کہ اسے میرے پیچھے بٹھا دو اور اس پر چادر ڈال دو. تو مسلمانوں نے سمجھ لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے لیے چن لیا ہے اور ان کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا. گیارہواں نکاح آپ نے میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا تھا. یہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ تھی اور اس سے پہلے یہ ایک خویتب ابن عبدالعزی کی بیوی تھی اور یہ وہ آخری عورت تھی آزاد عورت جن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا تھا. اب ہر نکاح کی اپنی کہانی ہے. سوائے زینب بنت جہش اور جویریہ بنت حارث کسی کی خوبصورتی یا نوجوانی کا کوئی روایت ہمیں نہیں ملتی. حضرت عائشہ کی نوجوانی نہیں بلکہ وہ بچپن کا ایک نکاح تھا اور وہ ہاں وہ یہ ہے کہ وہ باقرہ تھیں, وہ غیر شادی شدہ تھیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ نکاح ہوا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کے ساتھ ایک بشر اور ایک رسول کی طرح زندہ رہے ہیں اور آپ نے بہترین حسن معاشرت فرمائی ہے. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی ازواج کے ساتھ تنہا ہوتے تھے تو انتہائی نرم مزاج اور بہت ہی شریف النفس انسان ہوتے تھے اور سب سے زیادہ ہنسنے اور مسکرانے والے ہوتے تھے. بڑی خوبصورت روایات ہیں آپ کی زندگی سے جو اللہ ہمیں کہیں موقع دے کہ ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں زندگی بسر کرنے کا یہ مطلب نہیں تھا کہ سارے انسانی جذبات ختم ہو جائیں. آپ کی ازواج مطہرات بہرحال انسان تھیں, بشر تھیں اور بشری جذبات وہاں بھی موجود تھے. میں نے ابھی آپ کو پڑھایا ہے کہ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ میں نے تو جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہی ناپسند کر دیا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں گھر کر لی گی. پھر صفیہ کے ساتھ جو ہوا اس میں بھی یہ کہا کہ حضرت صفیہ کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی بات کی جس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اتنی بڑی بات کی ہے کہ اگر اسے سمندر کے اندر ملا دیا جائے تو اس کا رنگ یا ذائقہ بدل جائے گا. تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ہماری ایجوکیشن کے لیے ہیں اور جتنے بھی واقعات ہیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت عائشہ نے اپنے بارے میں خود بھی یہ نقل کیے ہیں جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اتنی سچی تھیں اور اتنی ٹرانسپیرنٹ گھر والے تھے جو اپنے اندر کی معاملات بھی مومنوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے بتاتے تھے کیونکہ یہ سب اسلام کے تربیت یافتہ تھے. اب جس واقعے کا ذکر اس سورت کی ابتدا میں ہے یہ دو قسم کے واقعات ہیں اور دونوں میں آپ کو پڑھاؤں گی. پہلا واقعہ جو ہے جس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ زیادہ ہمیں یعنی کہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ زیادہ صحیح واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ آیت 1-5 میں یہ واقعات جو ہیں یہ موجود ہیں اور یہ مسلسل روایات ہیں. ان کی سند جو ہے وہ بڑی مضبوط ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب بنت جہش کے ہاں شہد پیا کرتے تھے اور ان کے ہاں تھوڑی زیادہ دیر ٹھہرتے تھے. تو میں نے یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ طے کیا کہ ہم میں سے جس کے پاس بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو وہ یہ کہے گی کہ یا رسول اللہ، کیا آپ نے مغافیر کھایا ہے؟ مغافیر ایک میٹھا پھل تھا جس کا ذائقہ بہت میٹھا تھا، لیکن اس کی بدبو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بری محسوس ہوتی تھی اور بری لگتی تھی، تو ان کو یعنی ایک لحاظ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ایک بدگمانی پیدا کرنے کے لیے، چونکہ وہ حضرت زینب کے گھر میں زیادہ دیر رکتے تھے، تو ان دونوں میں سے کسی ایک نے یہ شرارت کی اور آپ نے فرمایا کہ نہیں، لیکن میں نے زینب بنت جہش کے ہاں شہد پیا ہے اور یہ شہد میں دوبارہ نہیں پیوں گا، میں نے اب قسم کھا لی ہے کہ اگر مغافیر کی بدبو آتی ہے تو یہ شہد میں نہیں پیوں گا، لیکن یہ بات کسی سے کہنا نہیں۔ اب یہ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ یہ بات تم نے کسی کو نہیں کہنا، لیکن اور یا انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کہا ہے اور یا حضرت حفصہ کو کہا ہے، لیکن ایک نے یعنی حفصہ نے عائشہ کو بتا دیا یا عائشہ نے حفصہ کو بتا دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی ہے اور اب وہ زینب بنت جہش کے گھر شہد نہیں پئیں گے۔ تو یہ وہ بات تھی کہ آپ نے اپنے اوپر شہد کو حرام کر لیا حالانکہ وہ حلال تھا، اور صورت یہیں سے شروع ہوتی ہے کہ اے نبی، یا ایہا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی تم اس چیز کو کیوں حرام قرار دیتے ہو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال قرار دی ہے۔ اب یہ بات جو ہے ساری کی ساری اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی بتا دیا، اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بیوی نے دوسری کو بتایا تھا اس کو کہا کہ میں نے تمہیں کہا بھی تھا کہ یہ بات کسی کو نہیں بتانی، تم نے کیوں بتا دی؟ تو بیوی نے پریشانی کا اظہار کیا کہ یعنی کہ آپ کو کیسے پتا چل گیا کہ میں نے اس کو یہ بات بتائی، کیا اس دوسری بیوی نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ میں نے اسے بتایا ہے؟ جس پہ تیسری آیت ہے کہ من امبا کہازا، اے نبی آپ کو کس نے خبر دی؟ شاید اس بیوی کے دل میں یہ بات آئی ہو کہ دوسری بیوی نے راز کھول دیا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے کہا گیا ہے اس صورت میں نبا انل علیم الخبیر، مجھے تو یہ خبر اس علیم اور خبیر اللہ نے دی ہے، یعنی ان کو وحی کے ذریعے یہ بات بتائی گئی تھی۔ یہ وہ پہلا واقعہ ہے، اور اس مشورے کے انکشاف کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں یہ واقعہ ایسا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج سے ناراض ہو گئے اور آپ نے بلا کر ان کو کہا کہ ایک ماہ تک میں ان کے قریب نہیں جاؤں گا، اور یہ بات مشہور ہو گئی کہ آپ نے ازواج مطہرات کو طلاق دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اب یہ بڑی ہی ایک خطرناک صورتحال تھی، اور واقعی جب تک یہ آیات نہیں آئی تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے ناراض رہے تھے۔ مختلف روایات میں یہ مختلف ٹائم پیریڈز ہیں، کسی میں 3 مہینے ہیں، کسی میں 2 ہفتے ہیں، کسی میں 3 دن ہیں۔ اس لیے جب یہ آیات آئیں اور آپ کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو آپ دوبارہ اپنی ازواج کے پاس گئے تھے۔ ایک روایت تو یہ ہو گئی، دوسری روایت میں آپ کو یہاں اکیڈیمک انٹرسٹ سے پڑھا رہی ہوں کیونکہ اس کی جو اسناد ہیں، اس کی جو سندیں ہیں وہ بھی بڑی مضبوط ہیں۔ دوسری روایت یہ ہے جو امام نسائی نے نقل کی ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک لونڈی تھی جن کا نام ماریہ قبطیہ ہے، اور وہ ہمیں معلوم ہے اس لونڈی کے بارے میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم کا وہ حصہ تھی، وہ ان کی ازواج مطہرات کے درمیان رہتی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ملتے تھے، ان کے ساتھ تعلق رکھتے تھے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا آپ کے پیچھے پڑ گئیں، یعنی ان کو یہ شاید بات ان پر گراں گزری کہ ایک لونڈی سے آپ کا تعلق ہے اور آپ نے اس لونڈی کو اپنے اوپر حرام کر لیا۔ اس پر اللہ کی یہ آیت نازل ہوئی کہ یا ایہا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مردات ازواجک، یہی آیت ہے کہ آپ نے کیوں حرام کیا اپنے اوپر جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے؟ کیا آپ اپنی بیویوں کی مرضی چاہتے ہیں؟ یعنی آپ نے اللہ کی حلال کی ہوئی چیز اپنے اوپر حرام کر دی، کیا آپ اپنی بیویوں کی خوشی چاہتے ہیں؟ یہ ماریہ جو ہیں، حضرت ماریہ قبطیہ، یہ آپ کے بیٹے ابراہیم کی والدہ ہیں اور یہ ام ولد ام لونڈی تھی۔ اب یہ روایت جو ہے یہ بھی ثقہ ہے، اس کی اسناد درست ہیں، تو دونوں روایات میں سے ہو سکتا ہے کہ دونوں باتیں سچ ہوں، کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کو بھی حرام قرار دیا ہو اور ان لونڈی کے ساتھ تعلق کو بھی حرام قرار دیا ہو، دونوں پہ اللہ نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ ہو سکتا ہے ایک روایت سچ ہو، دوسری کمزور ہو، دوسری نہ ہو، لیکن ان دونوں میں سے کوئی ایک ان آیات کے نزول کا سبب ہے اور ان آیات کے نزول کا شان نزول ہے۔ اب یہ پوری بات جو ہے, اور اس کے بعد جب آپ نے بیویوں کو طلاق دینے کا ارادہ کیا یا ناراضگی کا اظہار کیا, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ روایت ہے کہ انصار اور مہاجر سارے جو تھے مسجد نبوی میں بیٹھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد رو رہے تھے, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک پریشانی تھی اور ازواج مطہرات بہت زیادہ اداس تھیں اور بہت زیادہ دکھی تھیں, وہ بھی رو رہی تھیں. ایک کہرام برپا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری بیویوں کو طلاق دینے کا ارادہ کر لیا ہے, یہاں تک کہ یہ آیات آئیں اور پھر وہ ناراضگی ختم ہوئی. تو یہ صورت جو ہے, آپ یہ سمجھیں کہ یہ ہمیں ایک بہترین تعلیم دیتی ہے کہ ایک معاشرے کا لیڈر جو ہے وہ بھی انسان کی بشری کمزوریوں سے محفوظ نہیں ہوتا, اور صرف اللہ کے اذن سے اور اللہ کی طرف سے آئے ہوئے الہام سے اور اللہ کی ہدایت کی روشنی میں وہ ان سارے وسوسوں سے اور بدگمانیوں سے اور خطرناک امور سے, ان بدنیتیوں سے, ان چیزوں سے بچ کر نکل جاتا ہے جب اللہ نے اس کے لیے ایک بہترین تقدیر لکھی بھی ہوتی ہے. تو ہر صورت میں اپنا ایمان اور اپنا اخلاق جو ہے وہ اللہ کے حکم کے مطابق مضبوط رکھنا چاہیے, اور اپنا راستہ جو ہے وہی صراط مستقیم پر استوار رکھنا چاہیے, اس پہ استقامت رکھنی چاہیے. سورت شروع کرتے ہیں, دوسرے حصے میں انشاءاللہ میں سورت آپ کے سامنے پڑھوں گی.